ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بدعملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سمی ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اسی طرح ویب سائٹ پر موجود ہماری آرکائیو میں ریڈیو تہران کے ماضی میں نشر کیے گئے مختلف پروگرام بھی موجود ہیں، آپ جب چاہے وہ پروگرام سماعت فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ پر سار ٹی وی کے مختلف پروگرام نشر کیے جاتے ہیں، اسی طرح تازہ ترین خبریں بھی ویب سائٹ پر وقتاً فوقتاً اپلوڈ کی جاتی ہیں، لہذا تازہ ترین خبریں دیکھنے کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے عالمی خبریں ہوں گی، عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے، نعت رسول مقبول کے بعد محرم الحرام کا خصوصی پروگرام ہوگا، اور آخر میں آپ دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سن سکیں گے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران اور چین کے صدور نے تہران بیجنگ تعلقات کے فروغ کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ایران سمیت مغربی ایشیا کے متعدد ملکوں میں ریکارڈ توڑ بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ پاکستان میں تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جوڈیشل ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ نئی دہلی میں ضلع ججوں کے پہلے کل ہند اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم نریندر مودی نے ملک میں زیر سماعت قیدیوں کا مسئلہ اٹھا دیا ہے۔ صدر تحریک کے سربراہ مقتدیٰ صدر کے حامی ہفتے کے روز بغداد کے گرین زون کے بیریئر کو توڑتے ہوئے ایک بار پھر پارلیمنٹ میں داخل ہو گئے۔ اور امریکی وزیر خارجہ اور روسی وزیر خارجہ نے یوکرین کی جنگ کے آغاز کے بعد پہلی بار ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ ایران اور چین کے صدور نے تہران بیجنگ تعلقات کے فروغ کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ایوان صدر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اور چین کے صدر شی جن پنگ نے جمعے کی شام ایک دوسرے سے ٹیلی فون پر بات چیت کی، جو ایک گھنٹے تک جاری رہی۔ چینی صدر سے بات چیت کرتے ہوئے صدر ابراہیم رئیسی نے دنیا کے دیگر ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی امریکی پالیسی کو عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ صدر ایران نے کہا کہ ہم دنیا بھر کے ملکوں کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کے احترام پر یقین رکھتے ہیں، اور اسی پالیسی کے تحت تہران متحدہ چین کی ٹھوس اور اصولی حمایت جاری رکھے گا۔ سید ابراہیم رئیسی اور شی چین ینگ نے ایران چین تعاون کے 25 سالہ منصوبے کے فروغ اور اس پر عمل درآمد کو تیز کرنے کی راہوں کا بھی جائزہ لیا۔ عوامی جمہوریہ چین کے صدر شی چین ینگ نے عالمی سطح پر بیجنگ تہران تعاون، نیز علاقائی اور بین الاقوامی فورموں پر ایک دوسرے کی حمایت کی قدردانی کی۔ ایران سمیت مغربی ایشیا کے متعدد ملکوں میں ریکارڈ توڑ بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ ماہرین کے مطابق شدید گرمی کے موسم میں اس علاقے میں ہونے والی بارشوں کی شدت غیر متوقع ہے اور اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایران، قطر، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، کویت، یمن، عمان اور بحرین گزشتہ دنوں سے شدید بارشوں کی زد پر ہیں، جس کی وجہ سے کئی شہروں میں سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ ایران کی انجمن ہلال احمر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک کے 120 صوبوں کے 111 شہر سیلاب کا شکار ہیں اور 29 مواصلاتی شاہراہیں بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہوئی ہیں۔ ہلال احمر کے ریسکیو مینیجر مہدی ولی پور نے بتایا کہ ملک کے مختلف شہروں میں آنے والے سیلاب کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 56 ہو گئی ہے، جبکہ 28 افراد لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بارشوں اور سیلاب سے تہران کے نواحی علاقے زرین دشت اور امامزادہ داؤد سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ متحدہ امارات میں بھی سیلابی بارشوں کی وجہ سے کم 7 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ فجیرہ، شارجہ اور راس الخیمہ میں شدید بارشوں نے تباہی مچائی اور سیلابی پانی نشیبی علاقوں میں داخل ہو گیا۔ ادھر سوشل میڈیا صارفین نے قطر میں بڑے پیمانے پر بارشوں اور پانی بھر جانے کی ویڈیو شیئر کی ہیں۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں بھی شدید بارشوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں اور صورتحال بحرانی بتائی جا رہی ہے۔ کویت کے محکمہ موسمیات نے بھی بارشوں اور سیلاب کے خطرے کے پیش نظر ملک بھر کے سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں میں چھٹی کر دی اور طلبا کے سالانہ امتحانات بھی منسوخ کر دیے گئے۔ یمن میں بھی بارشوں سے آنے والے سیلاب نے 5 بچوں سمیت 16 افراد کی جان لے لی، جبکہ 13 دیگر افراد بارشوں سے پیش آنے والے مختلف حادثات میں زخمی ہوئے۔ اسی کے ساتھ عمان میں گرج چمک کے ساتھ ہونے والے شدید بارشوں نے کئی شہریوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے اور محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ بحرین کے محکمہ موسمیات نے بھی اعلان کیا ہے کہ ملک بھر میں مطلع ابر آلود ہے اور مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ شدید بارشوں کا امکان ہے، جس کے پیش نظر متعلقہ اداروں کو تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پاکستان میں تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جوڈیشل ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق سنیچر کو پی ٹی آئی کا ہنگامی اجلاس پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے کردار کو منفی قرار دیا گیا اور چیف الیکشن کمیشن کے خلاف عدالتی ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے اجلاس میں حکمران اتحاد کے وفد سے الیکشن کمیشن کے اراکین کی ملاقات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع نے بتایا کہ سابق وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر قانونی امور کے ماہرین نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف عدالتی ریفرنس کی تیاری پر کام شروع کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع نے بتایا کہ 2 صوبائی اسمبلیاں موجودہ الیکشن کمیشن کے خلاف عدم اعتماد کی قراردادیں بھی پاس کریں گی۔ قابل ذکر ہے کہ پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کی فوراً فنڈنگ کے ساتھ ہی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ کا مسئلہ بھی اٹھائے۔ یاد رہے فائنینشل ٹائمز میں عارف نقوی کی کمپنی کے ذریعے پی ٹی آئی کی فنڈنگ کی رپورٹ شائع ہونے کے بعد پاکستان میں یہ مسئلہ ایک بار پھر موضوع بحث بن گیا ہے۔ عارف نقوی برطانیہ کی جیل میں بند ہیں، جنہیں ایک برطانوی عدالت نے امریکہ کے حوالے کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ عمران خان نے عارف نقوی سے فنڈ ملنے کی تصدیق کر دی ہے، لیکن کہا ہے کہ سارے فنڈ بینکنگ چینل کے ذریعے آئے اور پارٹی کے آڈٹ شدہ کھاتوں میں ظاہر کیے گئے ہیں۔ نئی دہلی میں ضلع ججوں کے پہلے کل ہند اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم نریندر مودی نے ملک میں زیر سماعت قیدیوں کا مسئلہ اٹھایا اور اس مسئلے کے حل کے لیے کوششیں تیز کرنے کی سفارش کی ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے سنیچر کو نئی دہلی میں ضلع ججوں کے پہلے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ملک میں زندگی اور کاروبار کی آسانیوں کے ساتھ ہی انصاف کی فراہمی بھی آسانی ضروری ہے۔ انہوں نے انصاف کے انتظار میں جیلوں میں بند زیر سماعت قیدیوں کا مسئلہ اٹھایا اور میٹنگ میں شریک ضلع ججوں سے کہا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوششیں تیز کریں اور اس کو ایک مہم کے طور پر دیکھیں۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے عدالتی نظام میں انصاف تک لوگوں کی رسائی میں آسانی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سماج میں عدالتی فیصلے جتنے ضروری ہیں اتنا ہی ضروری یہ بھی ہے کہ ہر شخص کو آسانی سے انصاف ملے۔ صدر تحریک کے سربراہ مقتدیٰ صدر کے حامی ہفتے کے روز بغداد کے گرین زون کے بیریئر کو توڑتے ہوئے ایک بار پھر پارلیمنٹ میں داخل ہو گئے۔ عراقی ذرائع ابلاغ کے مطابق عراق کے نائب اسپیکر شاہ خان عبداللہ احمد نے زور دے کر کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں داخل ہونے والے مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مظاہرین کو آزادی کے ساتھ اپنا موقف پیش کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے۔ عراق کے نائب اسپیکر نے مقتدا صدر کے حامیوں سے بھی اپیل کی کہ مظاہروں کو پرام رکھتے ہوئے ریاستی اداروں کی عمارتوں پر قبضہ کرنے سے گریز کریں۔ عراق کے اسپیکر محمد الحلبوسی نے بھی پارلیمنٹ میں زبردستی داخل ہونے والے مظاہرین سے احتجاج کو پرام طریقے سے آگے بڑھانے کی اپیل کی ہے۔ قابل ذکر ہے مقتدا صدر کے حامیوں نے گزشتہ بدھ کو بھی پارلیمنٹ پر تھاوا بول دیا تھا۔ مقتدا صدر کے حامی مظاہرین محمد شیعہ السودانی کا نام وزارت عظمیٰ کے لیے پیش کیے جانے کے سخت مخالف ہیں۔ دریاسنا عراق میں اقوام متحدہ کے دفتر نے بھی مظاہرین سے پرام رہنے کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے جاری بیان میں زور دے کر کہا گیا کہ خونریزی اور تشدد سے پرہیز کے لیے عقلمندی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ نے عراق میں حالات کی کشیدگی پر تشویش بھی ظاہر کی اور تمام فریقوں سے عراق کے مفادات کے تحفظ کے لیے کشیدگی بڑھانے والے ہر قسم کے اقدام سے پرہیز کی اپیل کی ہے۔ صہیونی فوجیوں نے غیر قانونی کالونیوں کی تعمیر کے خلاف احتجاج کرنے والے فلسطینیوں پر دھاوا بول دیا، جس کے نتیجے میں 28 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ غرب اردن کے شہر نابلس کے جنوبی مضافات میں ہونے والی جھڑپوں کے دوران 17 فلسطینیوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ اس خبر کی تصدیق فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی نے کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے کل کیلیا کے کفر قدوم علاقے میں ہونے والے فلسطینیوں کے ہفتہ وار مظاہروں کا خیر مقدم گولیوں اور آنسو گیس کے گولے داغ کر کیا۔ اس کے علاوہ جمعے کے روز غاصب صہیونی فوجیوں نے رام اللہ کے المغیر گاؤں میں ایک 16 سالہ فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا تھا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے یوکرین کی جنگ کے آغاز کے بعد پہلی بار ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ امریکی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ گفتگو دو ٹوک انداز میں کی گئی۔ امریکی وزیر خارجہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اپنے روسی ہم منصب سے گفتگو کے دوران انہوں نے روس میں گرفتار شدہ دو امریکی شہریوں کی رہائی کے لیے لاوروف پر دباؤ ڈالا۔ بلنکن نے یہ بھی کہا کہ یوکرین سے اناج کی برآمدات کو یقینی بنانے کے لیے روس پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جسے گفتگو کے دوران صاف اور شفاف الفاظ کے ذریعے یاد دلایا گیا۔ اسی کے ساتھ روسی ذرائع نے بتایا کہ اس ٹیلی فونی گفتگو میں وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے یوکرین کے لیے سپلائی کو جنگ کے طول پکڑنے کی بنیادی وجہ قرار دیا۔ انہوں نے اسی کے ساتھ یوکرین جنگ کے بارے میں روسی موقف سے اپنے امریکی ہم منصب کو آگاہ کیا اور کہا کہ روس کے مد نظر اہداف کی تکمیل تک آپریشن جاری رہے گا۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں عشق میں آپ کے ہم ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے اور کوئی بھی میری تمنا نہیں اور کوئی بھی میری تمنا نہیں اور کوئی بھی میری تمنا نہیں ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے ان کے پیاروں کی
اور سامعین اب سماعت فرمائیے محرم الحرام کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سامعین اس خصوصی پروگرام کے بعد حسب معمول دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ نشر ہوگی جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام
کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت
رسیدا رنج سفر چشیدا حسین عزیز فاطمے حسین عزیز فاطمے
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں شائستہ درانی اور ہاشم علی کا سلام قبول ہو۔ ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے سلسلے وار پروگرام کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے آج کے پروگرام سے بھی آپ سامعین بہرہ مند ہوں گے۔
چلا جا ملنے کے لیے بھائی کو بے چین مڑی ہے کب سے علی اکبر کی وراہوں میں کھڑی ہے بچھڑی بچھڑی ہے مدت سے اسے تو نہ نظر آئے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا تو وعدہ جو کیا بہن کو سینے شادی کروں گا تو تیرے پاس ہی آ کے میں سات مہروں کو لوٹوں گا نہ چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا.
سامعین, فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات معرفت الہی اور آسمانی نعمتوں کا سر چشمہ ہے. آپ جب سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ نورانی انسانوں کی ہدایت کے لیے اس ارض خاکی پر شروع ہوا تو اس وقت سے از جانب خالق کائنات ان نعمتوں کے نزول کا واسطہ اور ذریعہ تھے جو آسمان سے زمین پر نازل ہوتی ہیں. لہذا ہم اس محسن انسانیت کی جب تک معرفت حاصل نہیں کریں گے اس عظیم الشان ذات والا صفات کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتے. آپ وہ ذمہ دار قسیم نعمت ہائے الہی ہیں جن کے نام سے سکون قلب کی راہیں کھلتی ہیں, جن کے ذکر سے حیات دنیاوی میں امید کا چراغ ہمیشہ روشن اور تابندہ رہتا ہے, جس کی سجدہ گزاری سے ہم گنہگار انسانوں کا کیا ذکر, ملائکہ مقربین کو بھی سجدہ کرنے کا سلیقہ ملتا ہے اور ہم اپنی پیشانیوں میں نور کی ایک لہر تیرتی ہوئی محسوس کرتے ہیں, جس کی قربان گاہ سے اٹھتے ہوئے ریگزاروں سے اہنسا امن اور آشتی کے پیام و سلام آتے ہیں, اور جس کی ذات کی معرفت سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت رحیمیت اور عدالت پر یقین حق الیقین کی طرف گامزن ہوتا ہے اور ارتقاء کی اس منزل پر بھی پہنچ سکتا ہے جہاں سے انکشافات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. شاعر شان امام حسین علیہ السلام بیان کرتے ہوئے کہتا ہے,
جو کاروان عزم کا رہبر تھا وہ حسین, خود اپنے خون کا جو شناور تھا وہ حسین, ایک دین تازہ کا جو پیمبر تھا وہ حسین, جو کربلا کا داور محشر تھا وہ حسین, جس کی نظر پہ شیو حق کا مدار تھا, جو روح انقلاب کا پروردگار تھا.
سلام کہتا ہے فراز عرش مولا, سلام کہتا ہے یہ کون جاتا ہے کعبہ, سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ, سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ, سلام کہتا ہے حسین یہ کرم کار ساز, کیا کہنا، درود و عشق و سلام نیاز کیا کہنا، یہ حسن کی نگاہ امتیاز کیا کہنا، کسی کا جلوہ اکتا سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، ادھر سے درد کے مالک ہوائے دردائی، یہ کس کی آہ تڑپ کر فضا میں لہرائی، چلے ہو لے کے کدھر ناز سے مسیحائی، کوئی مریض تمہارا سلام کہتا ہے۔
یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ خالق اپنی مخلوق کو بہت چاہتا ہے۔ جس خالق نے اس دنیا کو خلق کیا، اس کو لؤلؤ و مرجان سے سجایا ہے، اس کی زینت کے لیے اپنی نعمتوں کو تمام و کمال تک پہنچایا، اور پھر اپنی اشرف مخلوقات کی ہدایت کے لیے اپنے معصوم انبیاء کو بھیجا، اور آخر میں ختم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ انہیں کا یہ قول آپ کی ساری شریعت پر حاوی ہے کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی جب تک نام حسین زندہ ہے، شریعت محمدی کو کوئی آنچ نہیں آ سکتی، اور یہ شریعت حسینیت کی پاسبانی اور پاسداری میں ہے۔ وہ حسین جو مرسل اعظم کی سیرت و شریعت کا ایسا پاسبان ہو کہ اپنا سب کچھ دین پر قربان کر دیا ہو، اس کے لیے قدرت نے خلقت آدم سے لے کر آج تک کتنا اہتمام کیا ہوگا۔
شاعر شان امام حسین علیہ السلام بیان کرتے ہوئے کہتا ہے،
عزت پہ جس نے سر کو فدا کر کے دم لیا، صدق و منافقت کو جدا کر کے دم لیا، حق کو ابد کا تاج عطا کر کے دم لیا، جس نے یزیدیت کو فنا کر کے دم لیا، فتنوں کو جس پہ ناز تھا وہ دل بجھا دیا، جس نے چراغ دولت باطل بجھا دیا۔
سمعین، مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی یہ حدیث مبارک بھی سارے عالم کے مسلمانوں نے بھی تسلیم کی ہے۔ حسین چراغ ہدایت اور سفینۂ نجات ہیں، یا فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو اس کی پناہ میں آیا نجات پائی، اور جس نے تخلف کیا غرق آب ہوا۔ زبان وحی سے نکلے ہوئے یہ کلمات کس بات کو واضح کر رہے ہیں؟ کشتیاں وہاں انسانوں کو نجات دیتی ہیں جہاں پر گہرے اور عمیق سمندر ہوں، اور ان سمندروں میں طوفان بھی ہوں، ان میں ہلاک اور غرق کرنے والی موجیں بھی ہوں، ڈوبنے کا خطرہ ہو، غرق ہونے کا خطرہ ہو، ایسے میں کشتیاں آتی ہیں، انسان کو نجات دیتی ہیں۔ لیکن پوری انسانیت کی نجات کی کشتی کا نام حسین ابن علی ہے۔ انسانیت ہلاک کہاں ہوتی ہے؟ کون سا ایسا عمیق اور گہرا سمندر ہے کہ جس میں پوری انسانیت ڈوب کر مر جائے، ہلاک ہو جائے، غرق ہو جائے؟ وہ ہے کہ جب انسانیت ہلاکت کے قریب جا پہنچے، یعنی انسانیت اس حد تک گر جائے، پست ہو جائے، غرق ہو جائے کہ یزید جیسا حکمراں اور یزیدیت جیسا نظام برسر اقتدار آ جائے اور انسان بیٹھا تماشا دیکھتا رہے۔ یہ درحقیقت ہلاکت ہے انسانیت کی اور بشریت کی، اور ایسی ہلاکتوں سے نجات حسینیت کے ذریعے سے ملتی ہے۔ یزیدیت ظلم پسند ایک فرد کا نام ہے، یزید ایک طبقہ ہے، اور یہ طبقہ ہر دور میں ہے۔
بلکہ کہانی جب کوئی بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا وہ قافلہ سربر کا جو شان سے نکلا تھا صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا زہرا زہرا پرسال و بہت کا ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نام گرکبر ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نام گرکبر۔
ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، اور ان کے لاسانی کارناموں کا تذکرہ کرنے والے اس حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہیں، جس میں آپ نے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، یہ حسین ہے، اس کو پہچانو۔ مقام تفکر یہ ہے کہ کہیں یہ تذکرہ کرنے والے ہی حسین اور عالم انسانیت کے درمیان حائل تو نہیں ہیں؟ کیا ہماری فرسودہ حرکات و سکنات سے تحریک کربلا، دیگر اقوام عالم، بلکہ اسلامی مسالک کے لیے چیستان تو نہیں بنی ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ اس اثر انگیز واقعے سے عالم انسانیت مجموعی لحاظ سے غیر واقف کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے بقول علامہ اقبال غریب و سادہ رنگین داستان حرم کو مرصع مسجع غیر واضح اور پیچیدہ مراسم کے ذریعے بیان کرنے پر اپنی پوری توانائی صرف کر دی ہے۔ ان مراسم کے ذریعے جو پیغام دنیا تک پہنچانا مقصود تھا، وہ پیغام سیدھے سادھے پیرائے میں بیان ہوتا ہے تو صورتحال دیگر ہوتی۔ شاید اس مثال کے ذریعے بات واضح ہو جائے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو تحفتاً ایک قیمتی شے ارسال کی، لیکن ارسال کردہ شے کو کچھ اس انداز سے پیک کیا کہ اس شے کو لینے والا شخص پیکٹ کو کھولتے وقت الجھ کے رہ گیا۔ وہ ایک عقدہ وا کرتا تو دوسرا عقدہ اسے پریشان کر دیتا۔ بلاخر اس نے کھول کر اس شے کو دیکھنے کی زحمت گوارا ہی نہیں کی اور اس پیکٹ کو قیمتی شے سمیت طاق نسیاں کے حوالے کر دیا۔ اسری شعور سے نابلد ذاکر و وائز کی مثال اس خوابیدہ شخص کی سی ہے جو عالم خواب میں دیگر سوئے پڑے افراد کو جگانے کی اس زوم کے تحت سعی کر رہا ہو کہ خود وہ بیدار ہے۔ اس قسم کی بیداری کو غالب نے جامع انداز میں یوں بیان فرمایا ہے، ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں،
تہی دست ہے وہ قوم جس کا دامن تاریخ سبق آموز اور عبرت انگیز واقعات سے خالی ہو، اور اس سے بڑھ کر وہ قوم بد قسمت ہے جس کا ماضی اس طرح کے واقعات سے مالا مال ہو اور وہ ان سے استفادہ کرنے سے قاصر ہو۔ ایک جانب ماضی میں واقعہ کربلا کی موجودگی اور دوسری جانب واقعہ کربلا کا تذکرہ کرنے والی قوم کی موجودہ بدحالی دیکھ کر یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اس قوم نے کربلا جیسے واقعے کو ذکر تک ہی محدود رکھا ہے اور ہنوز عملی تطبیق کے مرحلے سے کافی دور ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ افراد ملت میں وہ متوازن بصیرت مفقود ہے جو تاریخ کے مطالعے اور عصری حالات کے مشاہدے سے تشکیل پذیر ہوتی ہے۔ نتیجتاً یہ لوگ کربلا کے عصری تقاضوں سے بھی نابلد ہیں۔ آپ نے سمجھا ہی نہیں کربلا کیا ہے، شاعر نے کیا خوب کہا ہے،
ڈوب کر پار ہو گیا اسلام، ڈوب کر پار ہو گیا اسلام، آپ کیا جانے کربلا کیا ہے، آپ کیا جانے کربلا کیا ہے۔
اس متوازن بصیرت کے فقدان کے سبب ہی ناقابل تصور مشاہدات سے آئے دن ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ چنانچہ یزید صفت انسان اس دور میں حسینی مشن کی علم برداری کا ڈھونگ رچاتے ہیں، اور سادہ لوح عزاداروں کی ایک بڑی جمعیت ان کے دام فریب میں بآسانی آ جاتی ہے۔ بالفرض خود یزید بھی امام عالی مقام کے نام پر آ کر ان کے سامنے دست دراز ہو جائے تو اس کی بھی دل کھول کر معاونت سے دریغ نہیں کریں گے۔ اس امر کا باریک بینی سے جائزہ لینا ہوگا کہ کہیں کوئی عصری یزید مجلس حسینی کے نام پر امام کے نام لیواؤں کا استحصال تو نہیں کر رہا ہے۔ عصری آگاہی کو جو یاد کربلا سے الگ کیا جائے تو محض ایک رسم خانقاہی رہ جاتی ہے۔ جو لوگ اس رسم خانقاہی میں مست و مگن ہوئے وہ عصری یزیدیت کی شناخت سے رہ گئے، لہذا ان کے لیے عصری یزیدیت کے خلاف مورچہ بند ہونا ممکن ہے، نہ ہی وہ عصری کربلا سے واقف ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی زبانوں پر نام حسین ورد ہوتا ہے، لیکن ان کے ہاتھ غیر شعوری طور پر حسینی مشن کی بیخ کنی میں مصروف ہوتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے،
پھر حق ہے آفتاب لبے بام حسین، پھر بزم آب و گل میں ہے کوہرام اے حسین، پھر زندگی ہے سست و سبگام اے حسین، پھر حریت ہے مورد الزام اے حسین، ذوق فساد و ولولے شر لیے ہوئے، پھر عصر نو کے شمر ہیں خنجر لیے ہوئے۔
تذکرہ کربلا اپنی جگہ ایک ایسا عمل ہے جس کی سعادتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، مگر یاد کربلا کے عصری تقاضوں سے بے اعتنائی ان سعادتوں پر بھی پانی پھیر دیتی ہے۔ کربلا کے عصری تقاضے کیا ہیں اور صدائے ینسرنا پر آج کے دور میں کیوں کر لبیک کہا جا سکتا ہے؟ کل ارض کربلا، کل یوم عاشورہ کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ ان چند سوالوں پر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی جگہ جگہ کربلا برپا ہے، بس کربلا کی اصل نوعیت اور عصری بصیرت درکار ہے۔ زمانے کی راہ و روش کے عین مطابق پھر سے کربلا کے درس ہائے رنگا رنگ انسانیت کے گوش گزار کرنے ہوں گے۔ ان دروس کو پیش کرنے سے قبل ہمیں اپنے روایتی طور طریقوں پر بھی طائرانہ نظر دوڑانی ہوگی۔ فرسودگی سے مبرہ ایک تازہ دم نظام ازا کو تشکیل دینا ہوگا، جس کے لیے مجتہدانہ نظر کی ضرورت ہے۔ شاعر کہتا ہے،
پرانے ساغر و مینا اگر نہ بدلو گے، کوئی نہ لے گا جو آب حیات بھی دو گے، ذرائع اور مقاصد میں فرق ہوتا ہے، یہ نقطہ کب اے فقیحان شہر سمجھو گے۔
محرم یاد شہیدان کربلا کا مہینہ ہے، مگر کربلا کی ابتدا کوفہ میں ہی ہو گئی تھی۔ یوں حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کربلا کے پہلے شہید ہیں۔ مسلم عقیل بن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند، بنو ہاشم کی اہم شخصیات میں سے تھے، اور حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ 5 شوال سن 60 ہجری کو مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے۔ کوفہ کے عوام جوق در جوق مسلم کے پاس حاضر ہونے لگے، اور جب انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا خط ان کے لیے پڑھا تو رونے لگے۔ اس کے بعد 18,000 افراد نے مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ چنانچہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا اور ان لوگوں کی بیعت کی اطلاع امام حسین علیہ السلام کو دی اور آپ علیہ السلام کو کوفہ آنے کی ترغیب دلائی۔ جب اس بیعت کی خبر یزید بن معاویہ کو ملی تو اس نے عبیداللہ بن زیاد کو، جو کہ بصرہ کا والی تھا، کوفہ کی ولایت کا عہدہ سنبھالنے کی بھی ہدایت کی۔ عبیداللہ ایک ہیلا کر کے کوفہ میں وارد ہوا اور حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی اور لوگوں کو دھمکیاں دینے لگا۔ رفتہ رفتہ کوفیوں کا اجتماع منتشر ہونے لگا اور مسلم بن عقیل کے گرد حامیوں کی تعداد گھٹ کر صرف 30 افراد مسجد میں باقی رہ گئے، اور پھر انہوں نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور مسلم تنہا رہ گئے۔ مسلم نے غریبانہ انداز سے ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ کوئی ان کو راستہ دکھانے کا روادار بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، کوئی بھی انہیں اپنے گھر میں پناہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ مسلم بن عقیل نے دشمنوں سے سخت جنگ کی، لیکن آخر کار گرفتار ہو گئے اور زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور رونے لگے۔ ابن زیاد کے لشکر کے ایک فرد نے جب رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے کہا، خدا کی قسم میں موت سے ہرگز خائف نہیں ہوں اور اپنی ذات کے لیے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان کے لیے رو رہا ہوں جو کہ اس طرف آ رہے ہیں۔ جناب مسلم کو ابن زیاد کے حکم کے مطابق دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا گیا، جبکہ مسلم خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس اور استغفار میں مصروف تھے۔ اسی حال میں ان کا سر بدن سے جدا کیا گیا اور ابتدا میں ان کا سر اور پھر بدن دارالعمارہ کی چھت سے نیچے پھینکا گیا تاکہ لوگ یہ سب کچھ دیکھ لیں، اور اس کے بعد مسلم بن عقیل کے بدن مبارک کو کوفی عہد شکنوں کی آنکھوں کے سامنے لٹکا دیا گیا۔
شاعر نے کیا خوب کہا ہے،
قاتل نے لگائی سرے مسلم پہ جو شمشیر، سر کٹ کے پکارا میں فدائے سرے شبیر، کوٹھے سے گرایا جو تنے مسلم دلگیر، یا حیدر کرار کہا اور کہی تکبیر، قطرے تو گرے خون کے دامان علی میں، سر گود میں زہرا کے تن آغوش علی میں، سر پیٹنے کی جا ہے گرا جب کی وہ لاشا، موجود تھے حاکم کی طرف سے وہاں آدھا، میں کیا کہوں ایک ایک نے دی لاش کو ایزا، پھر لاش کے پاؤں میں غرض رسی کو باندھا، پہلے اسے دربار ستمگار میں لائے، پھر کھینچتے ہر کوچو بازار میں لائے۔
مسلم کا بدن پہلے ہاشمی کا بدن تھا جو لٹکایا گیا، اور ان کا سر پہلا ہاشمی سر تھا جو یزید کے پاس دمشق روانہ کیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
لو اما میرا آخری سلام، لو اما میرا آخری سلام، لو اما میرا آخری سلام، لو اما میرا آخری سلام۔
اما مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، میں جا رہا ہوں، مجھ کو بلاتی ہے کربلا، سجاد بھی رہے گا شریک سفر میرا، لو اما میرا آخری سلام،
لو اما میرا آخری سلام، لو اما میرا آخری سلام، لو اما میرا آخری سلام۔
اما تیرا حسین ہے بے جرم بے خطا، میں ہو رہا ہوں اما لحد سے تیری جدا، یثرب سے جا رہا ہے غریبوں کا قافلہ، لو اما میرا آخری سلام۔ مجھے مر دیے خدا، جاتی ہے میرے ساتھ میں ناموس مصطفیٰ، دینا دعا سروں پہ سلامت رہے رضا، لو اماں میرا آخری سلام، صدا یا حسین کی، اس غم سے رو رہی ہے مدینے کی ہر گلی، ہر گھر تیرے حسین کی غم میں ہے ماتمی، لو اماں میرا آخری سلام،
سامعین پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے، دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی، دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے، یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے، دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے، لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے، دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
راہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب
يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 ادركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Տեհրանն է խոսում։ Իրանի-Իսլամական Հանրապետության հայ